سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بيجو محمد وعلى
الله. صلي على محمد وعلى محمد وعجل.
قال حسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأريد أن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. درود بيجو محمد. فرمان نورانی سید الشہداء کہ میرا خروج کسی شر کسی فساد کسی ظلم یا کسی اقتدار و جاہ طلبی کے لیے نہیں ہے بلکہ میں قیام کر رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دوں اور چاہتا ہوں کہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں. پس سید الشہداء کا یہ قیام معاشرے کے اندر وجود میں آنے والے مختلف ذہنیتیں، مختلف طبقات، مختلف معیارات، مختلف طرز تفکر اور انحرافی سوچوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا کہ جو ہر دور کی امامت اور ولایت سے امت کی دوری کا باعث بنتی ہے. ایسا علاج، ایسی اصلاح جیسے ابھی برادر فرما رہے تھے اپنے کلام میں کہ واقعاً کربلا ایسا دارالشفا ہے، عاشورہ و سید الشہداء کہ اس قیام کے اندر امت کے لیے ایسا دارالشفا موجود ہے کہ جس نے امتوں کے اوپر اتمام میں حجت کر دی ہے. اب رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، مرد و عورت جواز نہیں رکھتا ظلم پذیری کا، ظلم کو قبول کرنے کا. ایسے طرز زندگی و ایسی طرز حیات اور ایسی طرز شہادت کا درد سید الشہداء نے کربلا میں اپنے گلہائے مقدس کو پیش کر کے امت کے سامنے رکھ دیا کہ ظلم اور ذلت قبول کرنے کا جواز قیامت تک کے لیے چھین لیا. ایسا دارالشفا جو انفرادی سطح پر بھی بیماریوں کی تشخیص اور بیماریوں کا علاج رکھتا ہے اور جو اجتماعی سطح پر اور اجتماعی بیماریاں جو معاشروں کو لگ جاتی ہیں، جو زمانوں میں مختلف اجتماعی زندگیوں کو لگ جاتی ہیں، ان زندگیوں کے لیے بھی دارالشفا کربلا میں موجود ہے. سید الشہداء کی یہ تحریک اور اس تحریک کے اندر ہونے والا ایک ایک عنصر، سید الشہداء کا ایک ایک جملہ دراصل طبابت امت کا اہتمام ہے. ایسے طبیب ہیں سید الشہداء کہ جو بیمار کو متوجہ بھی کرتے ہیں اصل بیماری کی طرف، اور اس بیماری کا حل بھی عزت، کرامت، شرافت. اور اگر زمانہ ایسا آ جائے تو شہادت کے قالب کے اندر امت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور راز کیا ہے؟ راز وہی لا الہ الا اللہ کی حفاظت. جب امتیں بے حس ہو جائیں، ان کی سنجیدگی، ان کی توجہ، بنیادی عنصر ہے نا کلمہ اسلام کے اندر، جب اس کلمے کو، اتنا راز ہے اس کلمے کے اندر. آپ دیکھیں سید الشہداء اس کلمے کے بارے میں کتنا سنجیدہ ہے. سید الشہداء صرف ایک اس جملے کے اوپر سید الشہداء نے اپنا پورا گھر لٹا دیا، ایک اس جملے کی حفاظت میں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت قابل قبول نہیں ہے. الہ کا جو معنی عربی کے اندر، جو قرآن مجید کے مختلف ترجموں کے اندر آیا، حتیٰ شیعہ ترجموں کے اندر بھی، یہ معنی بہت مناسب نہیں ہے. الہ کا معنی معبود کے معنی میں آیا کہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ قابل عبادت نہیں ہے، عبودیت فقط خدا کے لیے ہے، خدا فقط معبود ہے. الہ کا معنی اس قدر جامع ہے، اس قدر دقیق ہے کہ معبودیت الوہیت کی کا حق ادا نہیں کر سکتی. معبودیت الہ ہونے کا ایک لازمہ ہے، لیکن الہ کا مفہوم و معنی نہیں ہے. جو الہ ہوگا اس کی عبادت کرنا اس کا لازمہ بنے گا چونکہ وہ الہ ہے، لیکن الوہیت کا یا الہ ہونے کا معنی معبود نہیں ہے. بس کیا معنی ہے الہ کا؟ الہ کہتے ہیں حاکم مقتدر کو، ایسا حاکم کہ جس کے اختیار میں آپ کی زندگی ہو، اس حاکم کو اصطلاح دینی و اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر، مکتب اسلامی کے اندر الہ کہتے ہیں. ایسے مقتدر اور با اختیار حاکم کو کہ جس کے اختیار میں اپنی مخلوق کی حیات ہو، اس کو الہ کہتے ہیں. پس کلمہ جو درس دے رہا ہے کہ جس کا آغاز انکار سے ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، ایمان لانے کے لیے آغاز اقرار سے نہیں ہوتا، آغاز انکار سے ہوتا ہے. اگر کسی نے خدا کا اقرار کیا، خدا کے ماسوا کا انکار نہ کیا، وہ مومن نہیں ہے. راز ہے اس کلمے کے اندر، راز ہے. دین کا مزاج اس طرح سے ہے، اگر کسی نے حاکمیت اللہ کا اقرار کیا لیکن حاکمیت غیر اللہ کا، حاکمیت غیر قرآنی کا، یعنی حاکمیت طاغوت جسے قرآن نے کہا ہے، غیر الہی حکومت و حاکم و حاکمیت کا انکار نہیں کیا، دین میں داخل نہیں ہوا، اس کو راز سمجھ میں نہیں آیا اگر انکار نہیں کیا. بس یہی کربلا عزاداری، عزادار کا جو درس، پہلا درس کربلا دیتی ہے، غیر الہی حاکمیت کے سامنے مزاحمت، غیر الہی حاکمیت کے سامنے مخالفت، غیر الہی حاکموں کو چھیڑنا اگرچہ وہ آپ کو نہ بھی چھیڑیں، ان کا انکار کرنا، کلمہ یہ بتا رہا ہے. اور ترجمانی بہترین شعرا نے کی ہے، جیسے وہی معروف شعر کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سر دے دیا لیکن ہاتھ غیر الہی حاکمیت کے سامنے نہیں دیا. الہی حاکمیت کا نظام یعنی امامت اور ولایت کی حفاظت میں اپنے بچے دے دیے اس راہ میں، اپنا خانوادہ دے دیا اس راہ میں، اپنی جان دے دی اس راہ میں، اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیا، لیکن لا الہ الا اللہ کے موقف سے حسین ابن علی کو زمانے کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکی. درود بھیجو محمد و آل محمد. اور آج کے عزادار کے لیے یہی لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اس لا الہ پہ جس نے سر کو کٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا. نوحے میں ہے نا یہ جملہ کہ تم کیسے کلمہ گو ہو. اس لا الہ پہ جس نے سر کو کٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، لیکن تم کیسے کلمہ گو ہو. ہمارے لیے کتنا آسان ہے لا الہ پڑھنے کے بعد بھی. ایک شیعہ کے لیے دنیا میں آپ دیکھیں کہاں 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 پہ بھی عزاداری ہو رہی ہے، تشیع زندگی گزار رہا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ نے اس شیعہ کو غیر الہی حاکمیت سے الہی حاکمیت یعنی امامت یا ولایت سے کتنا جوڑا. سید الشہداء گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، اس موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. غدیر کے اس پیغام، غدیر کے اس اعلان کہ حکومت و حاکمیت فقط خدا کے بنائے ہوئے حاکم سے آ سکتی ہے، فقط خدا کو اختیار ہے حکومت و حاکمیت اور حاکم کا انتخاب امتوں کے لیے، قوموں کے لیے کرنا، جس کے لیے غدیر کا یہ معرکہ پیش آیا. اب دیکھیں ایک شیعہ کی کتنی سنجیدگی ہے اس بارے میں. ہر عزادار اپنی زندگی کے اوپر دیکھیں کتنا امامت اور ولایت حاکم ہے اس کی زندگی کے اوپر. اور سید الشہداء کہتے ہیں کہ میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں. اگر امت اسلامی کے اوپر یزید جیسا حاکم برسر اقتدار آ جائے، حسین ابن علی فرماتے ہیں فَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام، ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے. مجھے گوارا نہیں ہے، میری عزت، میرا شرف، مجھے احساس عزت نہیں ہوتا کہ میں زندہ رہوں لیکن میرے اوپر حاکم حکومت غیر الہی غیر قرآنی ہو. میرے لیے بہتر ہے اس ذلت کی زندگی سے کہ میں عزت کی موت اس دنیا سے چلا جاؤں. یہ طرز زندگی موضوع مجلس حسینی طرز زندگی ہے اس لا الہ کے لیے. پورا قیام، پوری نہضت، پوری تحریک اسی لیے عزاداری کو تسلسل دیا. انصار سید الشہداء نے، بیویوں نے، فرزند سید الشہداء نے، خواہر سید الشہداء نے عزاداری کو کیوں رہتی دنیا تک کے لیے تسلسل بنا دیا. تحریک حسینی و کربلا کو تسلسل بنا دیا تاکہ ہر کلمہ گو کے سامنے یہ سوال آ جائے کہ جس موقف پر حسین اپنا پورا خانوادہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، آج میں نے اس موقف کے لیے کیا دیا، میں نے اپنی زندگی سے اس لا الہ پہ آج تک کیا دیا. ہر شخص کے سامنے سوال ہے کربلا، ہر شخص کے سامنے میزان ہے کربلا، ہر شخص کے لیے امتحان ہے کربلا و عاشورہ. حسین نے کیا کچھ دے دیا، میں نے امامت اور ولایت کے لیے آج تک کیا دیا. امامت اور ولایت یعنی حاکمیت الہی کا تسلسل. خداوند متعال کے اذن کے بغیر کوئی نبی حاکم نہیں بن سکتا. خداوند متعال کے اذن کے بغیر حتیٰ علی کی حاکمیت کا اعلان بھی الہ کی حاکمیت کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا. اتنا آسان نہیں ہے کسی کی حاکمیت میں زندگی گزارنا. بس یہ نقاب کیوں آتا ہے، اس کی وجہ آپ کی خدمت نے پیش کی تھی. یہ فاصلہ آتا ہے جب بھی زندگیاں متضاد راہوں کو، دونوں راستوں کو درست سمجھنا شروع ہو جائیں. یہ راستہ بھی درست ہے اگرچہ یہ راستہ دوسرے راستے کی نسبت بالکل اس کی ضد ہے، مخالف ہے، لیکن اگر ایک شخص، ایک مومن، ایک عزادار، ایک شیعہ، ایک پیروان علی کو دونوں راستے درست نظر آ رہے ہوں، یعنی اس کو وہ حاکم جو خدا بند مطالع کی طرف سے آیا ہو وہ بھی حاکم درست نظر آ رہا ہو، اور وہ حاکم جس کا اعلان غدیر میں ہوا ہو وہ حاکم بھی درست نظر آ رہا ہو، اس کا مطلب یہ کنفیوز ہے، اس کا مطلب یہ سرگردان ہے. اس کا مطلب اس کو ابھی مزاج دین سمجھ نہیں آیا. اگر یہ دونوں حاکموں کے سامنے راضی ہو جائے, یہاں پہ اس کی زندگی میں ایک تضاد آ جاتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر اسلام و امامت اور ولایت, حقیقی خالص قرآنی اسلام کی تصویر یہ بنی ہے کہ زبان سے خدا کی حاکمیت کا اقرار کرو اور عملی زندگی کہیں بھی گزار لو, بادشاہت میں گزار لو, عاملیت میں گزار لو, ملوکیت میں گزار لو, کسی بھی طرز سیاست میں زندگی گزار لو, حسین پر آنسو بہا کر دنیا سے چلے جاؤ, یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں راہ نجات ہے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ عاشورہ و کربلا سے ملنے والے پیغامات جو طبقہ سامنے بیٹھا ہے سامعین کی زندگی میں تبدیلی آئے, فرش اعضا پر آنے والی اس عزادار کی زندگی میں تبدیلی آئے, اس کی فکر میں تبدیلی آئے, سوچنا شروع کرے. وہ بات جو ہمیشہ ہر سال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر فقط پرسہ دینا اور گریا کرنا عزاداری کا مکمل مقصد ہوتا اور سید الشہداء نے اگر اپنے عزادار سے آنسو طلب کرنے ہوتے تو سید الشہداء اثر عاشور حل من ناصر ینصرنا کی صدا لگانے کے بجائے یہی کہتے, یہ کام فقط مجھے کرنا تھا کہ اپنے ظالم حاکم کے سامنے قیام کروں اور آپ کی ذمہ داری میرے غم میں آنسو بہانا تھا. سید الشہداء نے عمل سے اپنی طرز زندگی سے بتایا کہ اگر فقط آنسو بہانا اور مجلس کرنا اور خطابت کرنا اور سلام پڑھنا اور ماتم کرنا اور علم اٹھانا اگر یہی مکمل عزاداری ہوتی تو روح زمین کے اوپر نبی اکرم کے بعد اگر سب سے مظلومانہ شہادت سید الشہداء کی شہادت سے پہلے کوئی ہوئی تو خود والد گرامی سید الشہداء کی امیر المومنین کی شہادت تھی کوفہ میں. سید الشہداء اپنی طرز زندگی سے کون سا اسوہ پیش کر رہے ہیں؟ سید الشہداء اپنے بابا کی اس المناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد اگر گریا کرنا اور پرسہ دینا ہی اصل مقصد ہوتا شہادتوں کے بعد تو یہ کام تو سب سے بہتر مدینہ کے اندر اور کوفہ میں جوار قبر امیر المومنین میں سب سے پہلے سید الشہداء خود کرتے, خود یہ کام کرتے کہ اصل ان کا کام شہید ہونا تھا, ہمارا غم آنسو بہانا ہے. سید الشہداء نے اپنے بابا کی شہادت کے غم کو اپنے زمانے کے ظالم حاکم اور حاکمیت اور غیر الہی طرز زندگی کے سامنے عملی طور پر مزاحمت اور مخالفت کر کے یہ بتا دیا کہ تم شہادتوں کے بعد اگر فقط شہادتوں کی یاد منانے میں اور رسم عزا کے اندر مشغول ہو جاؤ گے اور اس قدر مصروف ہو جاؤ گے کہ ظالم, تھوڑا سا اگر ایکو اس کا کم کریں تو میرے لیے آسان ہوگا مخاطب کرنا, ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر یہ طرز تفکر عام ہو گیا اور کوفہ میں سب امیر المومنین کی شہادت کی یاد مناتے رہتے اور کوفہ کے اندر خود اہل بیت علیہ السلام تو والسلام ان کا خانوادہ بھی فقط یاد شہادت امیر المومنین کرتا, امیر المومنین پہ آنسو بہاتا, تو پھر یزید کو کون چھیڑتا؟ پھر حاکمیت غیر الہی کے خلاف مزاحمت کون کرتا؟ اسی لیے سید الشہداء نے مکمل عزاداری پیش کی, سید الشہداء نے کامل اور حقیقی عزاداری پیش کی کہ جس کے اندر غم امیر المومنین میں اپنے آنسو بھی بہائے اور غم امیر المومنین میں مبارزہ بھی کیا, جنگ بھی کی, عملی اقدام بھی کیا. ورنہ چاہتے تو جس طرح ہماری عزاداری کا آج کلچر بنا ہوا ہے, ہماری عزاداری کی جو آج صورتحال ہے کہ جس کا رخ زمانے کے ظالم کے طرف نہیں ہے, اس قدر رسومات عزاداری کے اندر کہ عزاداری مزاحمت بننے کے بجائے ایک رسم عزا کی صورت اختیار کر لیتا ہے, ایک رسم ایک رسومات کا مجموعہ بن جاتا ہے اور اس قدر ان رسومات کے اندر مصروف و مشغول ہو جاتا ہے عزادار کہ جس کی وجہ سے ظالم کو فرصت مل جاتی ہے اپنے ظلم کو تسلسل دینے کے لیے. جب عزاداری مزاحمت نہ بنے, جب عزاداری مخالفت نہ کرے, اسی لیے کہا کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، کہ ہر زمانے میں ظالم موجود ہے، ہر زمانے میں، ہر مکان میں حاکمیت غیر الہی موجود ہے، ہر زمانے کا عزادار کا امتحان ہے، ہر مکان میں موجود عزادار کا امتحان ہے، کہ آج 20 سالہ عزاداری و 30 سالہ عزاداری کے نتیجے میں مزاحمت کتنی بڑھی۔ سید الشہداء کے سامنے یہ طبقہ کوفے میں موجود تھا، یعنی کہ 58,000 تک کی تعداد آتی ہے کہ جنہوں نے سید الشہداء کو خط لکھ کے بلایا کوفے کے اندر، جس میں جب ہم تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں سیاسی طور پہ اس واقعے کی کہ اس قدر خطوط سید الشہداء کے لیے آئے لیکن نصرت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یزید کے خلاف مزاحمت میں شامل نہیں ہوئے، آنسو بہایا شہادت سے پہلے بھی، آنسو بہایا شہادت کے بعد بھی۔ سلام علیکم، ایک مرتبہ درود بھیجو محمد والے محمد۔ یزیدیت کا انکار نہیں کیا سید الشہداء کے ساتھ، 58,000 کے تک تعداد آتی ہے افراد کی، مختلف قبیلوں کے، 12,000 مثلا سلیمان بن سرد خزائی کوفہ کے اندر معروف شخصیت، خواص میں سے کوفے کے، کہ جو مسلم سے بعد میں اپنا لشکر جدا کر لیا، اس کے علاوہ اور بھی خواص کے جن کو سید الشہداء نے بھی خط ارسال کیے، الاجل الاجل یا امام کہہ کر کوفے میں امام کو دعوت دینے والے، لیکن ان کی زندگیوں میں یہ تضاد تھا، ان کی زندگیوں میں یہ فاصلہ تھا، سید الشہداء کا اقرار کرتے تھے، یزیدیت کا انکار نہیں کرتے تھے، سید الشہداء کے حامی تھے، یزیدیت کے مزاحم نہیں تھے، سید الشہداء کا درد رکھتے تھے، اس درد کو ظالم حاکم کے خلاف مزاحمت میں تبدیل نہیں کرتے تھے۔ اب سید الشہداء کے پاس یہ صورتحال تھی، اگر سید الشہداء کوفے میں چلے جاتے، کہ یہ ایک تحقیق کا نتیجہ ہے کہ سید الشہداء نے عمدن پہلے بھی، سید الشہداء نے یہ ارادہ کیا تھا کہ سید الشہداء اپنے قیام کو مکس نہیں کریں گے، مخلوط نہیں کریں گے، کہ سید الشہداء کے ناصر اور غیر ناصر دونوں مکس ہو جائیں، کہ تاریخ یہ لکھے کہ سید الشہداء کے اتنے ناصر موجود تھے، کہ یزید کی یہ کوشش تھی کہ حتماً سید الشہداء کو کوفے میں بلا کر قتل کیا جائے، اس تحریک کو، اس مبارزے کو کوفے میں بلا کر یہ قتل عام کیا جائے، یا مکہ کے اندر یہ قتل عام کیا جائے، کہ جس کے اندر حقیقی عزادار اور مزاحمت نہ کرنے والا عزادار، فقط سید الشہداء سے ہمدردیاں دکھانے والا عزادار یہ مخلوط ہو جائے گا۔ سید الشہداء نے بعد میں بھی قصداً مکہ میں بھی اجتناب کیا اور کوفہ میں بھی پھر بعد میں اجتناب کیا، جب صورتحال دیکھی، اور سید الشہداء کو معلوم تھا یہ جتنے بھی خطوط لکھے گئے ہیں ان کتنے ہی خطوط کرائے پر لکھوائے گئے، کتنے ہی خطوط بنو امیہ نے کرائے پر ذمہ داری لگائی، جیسے کرائے کے قاتل سید الشہداء کے لیے جمع کیے کربلا میں، ایسے کرائے پر خطوط بھی لکھوائے گئے۔ 58,000 افراد کی تعداد آتی ہے مختلف قبائل کے اندر جن کی طرف سے یہ خطوط بھیجے گئے، مثلا قبیلے کا سردار جب لکھتا تھا تو پورے قبیلے کی مثلا 12,000 کی تعداد، 6,000 کی تعداد، ان کی طرف سے یہ خطوط لکھے جاتے تھے، کرائے کے خطوط لکھنے والے، کرائے پر الاجل کہنے والے، کرائے پر امام کو اپنے خطے میں دعوت دینے والے۔ سید الشہداء کو معلوم تھا، اسی لیے بھائی نے بھی، محمد حنفیہ نے بھی کہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ کتنا دغاباز ہے، لیکن سید الشہداء یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ افراد مکس ہو جائیں۔ سید الشہداء بغیر مزاحمت اور بغیر ظالم کی مخالفت کرنے والے عزادار کو جدا کرنا چاہتے تھے، اس عزادار سے جو سید الشہداء کے قیام میں بھی شامل تھا اور آنسو بھی بہاتا تھا۔ اسی لیے سید الشہداء نے اپنے لشکر کو اس شیعہ سے، اس محب اہل بیت سے جدا کیا، تاکہ تاریخ یہ نہ لکھے کہ یہ سب شامل تھے اس میں۔ سید الشہداء نے اجتناب کیا، ان کوفیوں کے چہروں پہ سے نقاب ہٹایا جو سید الشہداء سے ہمدردی رکھتے تھے، مقصد ہے سید الشہداء سے ہمدردی نہیں رکھتے تھے، سید الشہداء سے ہمدردی رکھتے تھے قیام میں، سید الشہداء سے ہمدردی نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کتنے آئے جب قیام شروع کیا تھا، اور سید الشہداء آخر تک مقتل کی روایتوں میں شامل ہیں، عصر عاشور تک سید الشہداء نے ایک گٹھری خطوط کی کاروان بھر اپنے ساتھ لے کے چلے تھے جو خط سید الشہداء کے سامنے آئے تھے, کیونکہ کرائے کے قاتل تھے جنہوں نے خط لکھا. وہی آپ دیکھیں ایک اتہام تشیع بھی یہ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ نے خود سید الشہداء کو بلایا تھا کوفے میں, اور اس کے بعد پھر انہی افراد نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا. آپ دیکھیں یہ جملے آتے ہیں ہمارے پاس مختلف مسالک کی طرف سے بھی, اور اس معرکہ کے اندر ایک حقیقت بھی موجود ہے کہ جتنے بھی یہ سارے سید الشہداء کے اس قیام میں شامل نہیں ہوئے اور بعد میں کرائے کے قاتل بھی بنے, جیسے کرائے پر سید الشہداء کی مجالس پڑھی جاتی ہیں, پیشاور آ کے کرائے پر سید الشہداء کا ذکر کرتا ہے, اس طرح سید الشہداء کے نسبت کرائے کے کام بہت ہوئے. کرائے پر خطوط بھی لکھے گئے, کرائے پر قاتل بھی آمادہ کیے گئے, کرائے پر سر بھی پہنچایا گیا, کرائے پر خنجر بھی چلایا گیا, اور کرائے پر آج مصائب بھی پڑھے جاتے ہیں, کرائے پر عزاداریاں بھی کی جاتی ہیں. اس میں ایک حقیقت بھی ہے, اگرچہ سید الشہداء نے ان کو اپنا شیعہ نہیں کہا کہ جو قیام سید الشہداء میں اس کاروان کے اندر شامل نہیں ہوا, کچھ محب کے درجے تک رہ گئے, کچھ حامی کے درجے تک رہ گئے, پیروکار نہیں بنے سید الشہداء کے. سید الشہداء جدا کرنا چاہتے تھے, تاریخ بھر میں یہ لکھا جائے کہ امامت اور ولایت کے پرچمدار معصوم امام کو جتنا ظلم بنو امیہ نے امام پر کیا, اتنا ہی اس خاموش محب نے, اس خاموش حامی نے, اس خاموش خط لکھنے والے نے بھی کیا. اس لیے وہ گٹھری سید الشہداء ساتھ لے کے چلے. شبس بن ربی کا یہ واقعہ معروف ہے روایت کے اندر کہ جب سید الشہداء کی نگاہ عمر سعد کے لشکر میں شبس بن ربی کے اوپر پڑی تو سید الشہداء نے اسے سوال کیا. آخری خطبہ جو عصر عاشور کی سید الشہداء نے ان کو دیا کہ تم یہ کیا کام انجام دینے جا رہے ہو, تمہارا انجام کیا ہوگا, تم کس راہ کے اوپر ہو. سید الشہداء ایک ایک چہرے کو متوجہ کر کے اشارہ کرتے تھے کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا. یہ عصر عاشور سید الشہداء کو جھٹلاتے تھے, کہتے تھے نہیں میں نے خط نہیں لکھا تھا. سید الشہداء نے اپنی قمیض میں سے وہ خط نکال کے میدان کربلا میں یہ خط دکھایا. عصر عاشور اسے لکھا شبس بن ربی, اس کے دستخط دکھائے, سر جھک گیا شرمندگی سے. شبس بن ربی کا ایسے بہت سارے خط سید الشہداء نے عصر عاشور دکھائے کہ تم نے الاجل نہیں کہا تھا مجھے. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ لا تصلح عوام امتی الا بخواصها. فرمان نبی اکرم ہے بہت عمدہ, فرماتے ہیں کہ میری امت کے عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر خواص کی اصلاح کے ذریعے سے. جب تک میری امت کے خواص اصلاح نہیں پا جائیں گے, جب تک عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی. پوچھا کہ نبی اکرم آپ کے خواص کون ہیں, اس کی مراد کیا ہے؟ بتایا کہ چار طبقے میری امت کے خواص میں سے ہیں. اگر یہ تضاد اور یہ فکر اور عمل کا تضاد خواص میں موجود ہوا تو یہ منتقل ہو کے عوام تک آئے گا اور یہ عوام کا طرز تفکر بن جائے گا, اور وہ دلیل کے طور پہ یہ بات کہیں گے کہ فلاں عالم ایسا کرتا ہے. یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں آج والدین دینی مدارس کے اندر, حوزہ علمیہ کے اندر اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے. وہ آج دیکھتے ہیں کہ ممبروں کے اوپر جو شخص بیٹھا ہے, جو ممبر پہ بیٹھا ہے, اس کا ممبر کے اوپر اخلاق کچھ اور ہے, اس کا ممبر کے اوپر مزاج کچھ اور ہے, اس کا ممبر کے اوپر بات کچھ اور ہے, اور عملی زندگی میں اس کی زندگی کچھ اور ہے. جب یہ فاصلہ دیکھتے ہیں, یہ تضاد دیکھتے ہیں, ان کا دل نہیں چاہتا اپنے بچوں کو راہ دین کے اوپر بھیجنے کے لیے. اعتراض بھی کرتے ہیں, اسی لیے علماء پہ اعتراض کرتے ہیں. لیکن میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں, جس کے دل میں بھی یہ درد ہے کہ آج علماء اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, یا آج علماء جو خواص میں سے ہیں ان کی طرز زندگی دیکھ کر میں مطمئن نہیں ہو رہا, مجھے اعتماد نہیں ہے, میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں, جو قوم بھی اپنے جو بچے بھی راہ دین میں بھیجے گا اس کو ایسی ہی قیادت پلٹ کے اپنی قوم کے لیے ملے گی. آپ نے اپنے کون سا بچہ دین کے لیے دیا ہے؟ آپ دیکھیں رائج کیا ہے معاشرے کے اندر. جو قوم اپنے گھر کا ناکارہ بچہ دین کو دے گا اس کے اندر ناکارہ قیادت آئے گی. اس قوم کے اندر کچھ سالوں بعد آپ یہ ناکارہ قیادت اس میں دے دیں گے. جو اپنا بچہ شہید حسینی جیسا بچہ دین کو دے گا اس کے اندر شہید حسینی جیسی قیادت اس قوم کو ملے گی.
Oh.